ہم جب ترجمہ و تفسیر کرنے لگیں گے اور اس قسم کی جگہ آئے گی جہاں ہم کسی ایسی کتاب کی نشاندہی کریں گے تو ہمارا فرض بنے گا اور ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اس دن اس کی مطلوبہ عبارت ان کی پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس پر اپنی تنقید کریں گے تاکہ جن جن کے پاس وہ کتاب ہے وہ اس کو دیکھ لیں اور امید ہے کہ بالکل ہی ساڑھا پلہ بھاری رہے انشاءاللہ ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم کی تفسیر ایک احتیاط کا مرحلہ ہے, اس لیے جن تفسیروں میں بے احتیاطی کی گئی ہے تو ان کو تفسیر برائے کہتے ہیں, یعنی اس میں ناجائز رائزنی کی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آیت کے بیان میں کسی صحابی کا قول یا تابعی اور تبع تابعی کا یا مجتہد اور فقیہ کا یا کسی بصیر اور خبیر عالم کی تحقیق معتبر نہیں ہے, بلکہ یہ تو یقیناً قرآن کے علوم ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ خود فرماتے ہیں کہ انہیں قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے, لیکن یہ غور اور فکر اول قرآن کے خلاف نہ ہو, ثانیاً حدیث کے خلاف نہ ہو, ثالثاً اجماع امت کے خلاف نہ ہو, رابعاً لغت عربی اور قیاس صحیح کے خلاف نہ ہو. میں آپ کو بھی ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بڑا مطالعہ کیا تھا اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا بڑا شغف تھا, یہ بات ماننی پڑے گی, بہت ہی زبردست تحریک انہوں نے چلائی تھی اور قرآن شریف بیان کرتے تھے. یہ بنوری ٹاؤن کے قریب میں قدسی مسجد تھی, چھوٹی جب ہے بالکل بنوری ٹاؤن کے محلے میں پیچھے کی طرف. یہاں ایک دفعہ اعلان لگا تھا بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اثر کے بعد قرآن کا درس دیں گے, تو میں بھی چلا گیا, قریبی جگہ ہے, میں نے کہا سنتا ہوں کہ درس قرآن ہے, ضروری ہے سننا. اس وقت انہوں نے سورۃ صف کا درس دیا اور باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بات کہی, جب یہ آیت پڑھی کہ یہ آیت تو دوسری سورت کا ہے لیکن آیت اس کی مناسبت سے پڑھی, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, کہ اللہ فرماتے میں اور میرے رسول ہمیشہ کامیاب ہوں گے. کہا ہمیشہ رسول نہیں قتل ہوا ہے, نبی قتل ہوئے, رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوا. تو میں نے ایک کاغذ پر لکھ کر آگے بڑھایا کہ سورت بقرہ میں اور مائدہ میں ہیں, افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ رسول قتل ہوئے. آپ کا یہ دعویٰ کہ رسول قتل نہیں ہوا یہ غلط ہے, تو کہنے لگا اچھا سوچ لیں گے. اسی طرح کئی وجوہ ایسی تھی جو صرف اس وجہ سے وہ مرتکب تھے کہ وہ باقاعدہ فقہ کے اور حدیث کے عالم نہیں تھے. واللہ یعلم اسرارہ. تو میں نے کسی جگہ ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ڈاکٹر اسرار کا بھی پتا ہے, تو ہوائی جہاز کے سفر میں میرے ساتھ بیٹھ گئے. مجھے کہا یار احتیاط کرو, میں نے کہا آپ بھی کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کو آپ کا پتہ نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے اقوال پیش کر رہے ہیں؟ کہا اللہ یعلم اسرارہ. میں نے کہا حضرت بنوری کا جملہ یاد ہے, کہ ڈاکٹر اسرار پر اختار ہے، خطرے سے خالی نہیں. کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے تاکہ آدمی پرہیز کرے، اور اگر ہم سے بھی غلطی ہوئی اور دلائل سے ہمیں سمجھایا جائے تو اعلان بھی کریں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے. اہل حق کا یہی طریقہ ہے، لیکن وہ بعض باتوں پہ اڑ جاتے تھے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے عمر آخر میں کچھ خط و کتابت ہوئی تھی، اور ان کی ایک تحریر پر مولانا مجسم لدھیانوی نے گرفت کی تھی. ان کا جواب آیا، پھر مولانا کا جواب نشر ہوا، پھر آخر میں حضرت نے ایک رسالہ شائع کیا، اس کا نام ہے سلسلہ عالیہ اسراریہ، علی منہج سلسلہ عالیہ احمدیہ. مزید تفصیلات بینات سے وہ کتاب منگوا لی جائے اور وہ پڑھ لیں، اس میں تفصیلی ردود موجود ہے. ایک بات رہ گئی وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ مشہور زمانہ منکر حدیث غلام احمد پرویز نے ایک تفسیر کے نام سے تحریف قرآن لکھی ہے، اور اس کا نام ظالم نے رکھا ہے معرف القرآن. مجھے یہ جہانگیرے میں نثار خان کے گھر پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میرے والد اور پستلب ملک دونوں مولانا فضلی علی سے حدیث پر باس کرتے تھے، لگتا یہی تھا کہ یہ دونوں حدیث نہیں مانتے تھے. تو میں نے کہا مطالعے میں کون سی کتاب تھی کا معرف القرآن، میں نے کہا لا کے دکھا، دیکھا تو لکھا ہوا ہے مصنفہ غلام احمد پرویز. قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا اس ماحول کا حال بھی جاننا ضروری ہے. قرآن کریم ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے. اس میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا ہے. اس وقت دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ تھے. وہ فرقے تھے اہل کتاب کے، ایک یہود اور دوسرا نصارہ، تیسرا طبقہ تھا مجوس کا، اور چوتھا طبقہ تھا صابئین کا. قرآن کریم نے عموماً ان 4 طبقات کا ذکر کیا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت المسیح، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. مکہ مکرمہ میں جو لوگ آباد تھے وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. لیکن ان کے ہاں چند چیزیں ابراہیمی تھی، تعظیم کعبہ، طواف بیت اللہ، ختنہ صبیان، ازدواج، ولیمہ، مردوں کا جنازہ، تدفین، یہ کام جاری تھے ان کے. لیکن نماز کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن پاک نقشہ پیش کرتا ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیا. یہ لوگ جب بیت اللہ کے پاس آ کے نماز پڑھتے ہیں تو سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، تالیاں اور سیٹیاں. انگوٹھے چوم نہ سیڑھی بچتی ہے. وما کان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا. سیڑھی بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے, چیئر 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 ستاری بجاتے. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ان کفری اعمال کی سزا چکو. اور طواف جب کعبہ کا کرتے تھے تو کپڑا باہر رکھ لیتے تھے, کہتے اس کپڑے کے ساتھ ہم نے سودا کیا ہے, بچوں سے ملے ہیں, بیوی سے ملے ہیں, پتہ نہیں کتنا گناہ ہوا ہوگا. تو کرتا اور شلوار رکھ کر کے اور ننگے پربت صفن صفا لا ترافی آئے و جم ولا امتا. اسی طرح ثلاثی مجرد کے ساتھ کعبے کی توہین اور بےعزتی کرتے ہوئے طواف کرتے تھے اور اس کو وہ کار ثواب سمجھتے تھے. تو مخاطب حقیقت میں چار فرقے تھے, ایک یہود کا, دوسرا نصارہ کا, تیسرا مجوس کا, چوتھا صابئین کا. لیکن اس نے رنگ اختیار کیا تھا شرک باللہ کا. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اور توحید اور وحی کے بالکل منکر ہو گئے تھے. قل یا ایہا الکافرون. سب سے بڑا مرض جو دنیا میں تھا نزول قرآن کے وقت وہ شرک کا تھا, شرک کا مرض تھا. اور شرک بٹوارے کو کہتے ہیں. شرک اس طرح نہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان خداؤں کو بھی اللہ کے برابر سمجھا تھا, نہیں نہیں. لئن سألتهم, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا, یہ کہیں گے لیقولن اللہ. ہر سوال کے جواب میں اللہ کا نام لیتے تھے, لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کو بھی شریک ٹھہراتے تھے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ کام ضرور ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نازنین بندے ہیں, لاڈلے مقرب بارگاہ ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرک دنیا میں تین وجوہات سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں وجوہ شرک یا بنائے شرک. سب سے پہلا الجہل بالمسائل الشرعیہ, شرعی مسائل سے بے خبری. چنانچہ اس زمانے کی بدعتی اور مشرکوں کے ہاں بھی جو پورا علم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی توفیق دے دیتا ہے, اللہ ان کو توبے کی توفیق دے دیتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے التجاوز عن الحد الشرعی. فی التعظیم او المحبہ, تعظیم میں یا محبت میں حد شرعی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ملتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, ملتے ہیں تو جھکتے ہیں, ملتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں, بابا اس کی کیا ضرورت ہے. صحابہ رسول سے ایسے ملتے تھے, تابعین صحابہ کرام سے ایسی ملاقات کرتے تھے. بعض قومیں کہتی ہے ہمارا رواج ہے, رواج ہی غلط ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں چومے چومے, ہاتھ چومے حضرت کے. میں نے کہا نا غلط بات, یہ چومے چاٹی والا مذہب نہیں, یہ ختم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ عقیدت ہے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا کوئی ہاتھ چومتا تو بہت سختی سے ہاتھ کھینچتے تھے اور ناراض ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا کہ حضرت گنگوئی نے تو اجازت دی تھی, فرماتے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے ہاتھ لے آؤ تو میں بھی چوم لوں گا. اور یہ بعض ہماری قوم ہے, نام لینا ٹھیک نہیں, ان کے ہاں تو ہر شخص جو بھی آتا ہے اس کو چومتے ہیں. تو ہم ان کے مہمان تھے ان کے شہر میں. تو ہمارے منصور بھائی جو ہے مہمانوں کے یہاں بھی چوما چاٹی ہے, خاص کر اچھے موقعوں پہ, شادی میں یا عید وغیرہ میں. تو انہوں نے خوب منصور بھائی کو چوما. مجھے کہا ماشاءاللہ بڑا احترام ہے یہ وہ. میں نے کہا دیکھا جائے گا. اتنے میں ایک اور آدمی آیا, بالکل داڑھی مونچھے صاف, گندا پندا. اس کو اتنا چوما کہ کوئی جیسے گائے بچڑے کو چومتی ہے. سمے اس اٹول میں وہ بولا احترام نے ادا دی عدت ہے اگر سہ جڑ پڑا ہے جیسے گائے بچڑے کو چومتے ہوں. مجھے چوما ہاتھ پیر, میں نے کہا مجھے صابن دے دے پانی دے دے تاکہ میں اپنے ہاتھ دھو لوں. میں گیا میں نے دھلوایا. ایک اور آیا چوما, میں نے کہا پھر مجھے صابن دے میں دھوتا ہوں. مجھے بدبو آتی ہے اس سے. پھر سمجھ گیا ایک دوسرے کو نہیں یہ کام نہ کرنا. رواج اور بدعت ختم کرنا آسان کام. بس السلام علیکم سلام ہو گیا, ہاتھ ملا, زیادہ گلے ملے, یہ کیا بات ہے بھائی آپ چومنا شروع کرتے ہیں. میری ایک بزرگ استانی تھی, جب میں گاؤں جاتا تھا وہ مجھے چومتی تھی. تو ایک یورز مرتبہ میں استاد تھا, ہمارا سہ جوڑ پڑا ہے اور زانا تھا بہت جوڑا کڑی تھا. سٹول سٹ کرا تھا خراب کو مخ کرا تھا ٹول شرم والا ایسا کہ عادت ہے. یہ کام نہ کیا ہے نہ کرنے دیتے ہیں. چومنے چھاٹنے کی تو کوئی جگہ ہوگی, کوئی لوگ ہوں گے, ہر جگہ تھوڑا چومی جاتی ہے. کہتے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے 15 چیزیں چومی جا سکتی ہے. میں نے نا حافظ صاحب کو شوق ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں چومنا چاہیے. قوموں سے مجبور ہیں نا, پر اس کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں. مچھ بھی کہو یا گندا کرو, مچھی کھول لو فلان کو کھول لو, ایسا خراب کار ہے. جو افغانی بابا برات سے بھی کھولو لو ماں کھلے سفا کو لنا آپ نے بیٹول گند یہ دل پما الٹا ہی لگے ماں تھی دا بولے میں دا گٹر لینا میں نے کھلاؤ شو رستا کھلے نا پتا سے بدبوئی رہ دی لے گٹر لینا چلا دی کہاں کھلا ہوا بالکل میں چست شراب والے ماں بولتے ہیں تو پارا مجھے گنے رہنا شروع ہے لڑکے میں موت ہوں بولے لاکھوں خبر ہے رمک ہوئی جا. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے علماء بھی شوق رکھتے ہیں. ایک عالم کو میں نے دیکھا کسی نے اس کا ہاتھ چوما تھا ایسا ہاتھ دیا تو دوسرا ہاتھ بھی ایسا دیا. شاہ اسماعیل نے تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ جو غلط تعظیم کرواتا ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کا چہرہ ہڈی کا ہوگا, لے سب ہی لاہ من اس پہ گوشت نہیں ہوگا. ظاہر شرع یہی کامیابی اور نجات ہے الحمدللہ. تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں, ایک جہل بالمسائل شرعیہ, معلومات نہیں ہے. اگر معلومات ہوتی تو چلو ایک عالم کو آپ نے چوما, استاذ کو, والد کو, تو سارے جہان کو کیوں چوم رہا ہے؟ اور ٹول چپی گئے, ٹول مچ گئے, جتوں کو راضی بس بر پتی اور پاس دے اگر مچھی گئے ہوگا دے مچھی گئے. اور دوسری وجہ ہے شرکی التجاوز عن الحد الشرعی فی التعظیم او المحبہ. تعظیم بھی حدود کے اندر کرنی ہے اور محبت بھی حد شرعی کے اندر ضروری ہے. اللہ اکبر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شرک رائج تھا اس کے تمام فرقے مرتکب تھے. یہود و نصارہ جو موسیٰ علیہ السلام و توریت کو مانتے تھے, اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مانتے تھے قرآن ان کو کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. توبہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو عیسی ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. چونکہ یہ شرک سے باز نہیں آتے تھے اس لیے رب العزت کہتے وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اس شرک کے پاداش میں ان میں خنزیر بندر بنائے گئے تھے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. دو پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان پر لعنت برسا, ہمیں بہت تنگ کیا ہے. داود علیہ السلام نے بھی عیسی علیہ السلام نے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بیراہروی کرتے ہیں. شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک اعتقادی اور دوسری فعلی. شرک اعتقادی کی چار قسمیں, شرک فی العبادت, شرک فی التصرف, شرک فی العبادت, شرک فی الدعاء. میں ہر ایک کی تفصیل کروں. شرک اعتقادی کی چار قسمیں, شرک فی العبادت, شرک فی التصرف, شرک فی العلم, شرک فی الدعاء. اور جب یہی چیزیں اعمال میں ہوں عقیدے میں نہ ہوں تو شرک فعلی ہے. اس لیے شرک فعلی کے اقسام گننا بظاہر مشکل ہے. اچھا جی, شرک فعلی دے بظاہر دلہن کو چھوٹا بچہ دے دیتے ہیں گود میں جیسے ہی وہ آ جاتی ہے, جس کے ہاں پہلا لڑکا ہوا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گود میں لے لو, وہ لے لیتی غریب. مطلب یہ کہ آپ کو بھی ایسا لڑکا ہو جائے گا. وہ یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن رسم ہے, شرک فعلی ہے. اور اگر عقیدہ ہے تو شرک اعتقادی ہے. دلہن کو گھر میں آتے ہی کہتے ہیں دروازے میں کھڑی ہو جاؤ, ہاتھ اوپر پہنچاؤ تاکہ آپ کا قد لمبا رہے. اور اس رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور اس رنگ کا نہیں پہنتے, اس دن کو گھر سے نکلتے اس دن کو نہیں نکلتے. بعض جگہ رواج ہوتا ہے کہ گائے یا بھینس کی جو بولی ہوتی ہے وارگ, وہ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں کھلاتے یا دروازے کے باہر نہیں نکالتے. غلط بات, شرک کی فعلی ہے انسان. کوئی چیز نیچے گر گئی صاف ستھری ہے, کچھ بھی نہیں, کہتے بس یہ آپ کی قسمت میں اچھی نہیں ہے چھوڑے, یہ فعلی شرک ہے. لڑکے کے کندھے میں گلے میں ایک اگئی واچی اگئی چاندی کی, پھر دوسرے سال دو, تیسرے سال تین, سات سال تک کہتے ہیں زندہ رہے گا، اور پھر وہ نکال کے کاکا خیز میاں صاحب کو دے دیتے ہیں.
اللہ اکبر.
شرک فعلی گنوا رہا ہوں پہلے. یہاں بھی طرح طرح رواجات ہے. آپ کے سامنے تو یہ بڑے صاف ستھرے ہیں، لیکن ان کی گھروں میں جو بیویاں عورتیں ہوتی ہیں، کبھی میلاد منعقد کرتی ہے اور کبھی کسی بابا کی نیاز دیتی ہے، اور کہتے ہیں بس ہمارے بزرگوں سے چلا آیا ہے، ہمیں اور کچھ پتہ نہیں ہے. یہ فعلی شرک ہے نا. اگر اعتقاد میں ہوتا تو پھر بنیادیں قائم ہوتی. شرک اعتقادی، فی العلم ایک، فی العبادت دو، فی التصرف تین، اور فی الدعا چار. یہ تفصیل مستقل کروں گے انشاءاللہ. اور مشرکین کی قسمیں پیغمبر کے زمانے میں چار تھی. چار قسم کے لوگ شرک کرتے تھے. مشرکین بالکواکب، ستاروں کو دیکھ کے اوہ مریخ تباہی ہو جائے گی، میرا نام مریخ میں آ گیا. ایسے کہو تدبر فی النجوم ولست شاری، تدبر فی النجوم ولست تدری، ورب النجم یفعل ما یرید. ستارے کیا کر سکتے ہیں، رب العالمین خود سب کچھ کرنے والا. مشتری محبت کے دروازے کھل جائے گی، اور عطارد خوشیاں برس جائے گی. یہ سب فلسفہ یونان کے خرافات، لایانیات، بےہودگوئی. وہ علامات و بن نجم ہم یہتدون. ہاں وہ ستاروں کی روشنی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات ہے، یہ دن ہے، کتنے حصہ باقی ہے، چل سکتے ہیں یا نہیں. یہی ہو سکتا ہے. تو ایک قسم کے مشرکین تھے بالکواکب، ستارہ پرست. اور دوسری قسم کے مشرکین تھے مشرکین بالجن. اور جنات تا پیریانو تا دیر نا ماما ہوئی، پیرے ماما الکا استا دنیا نا پیدا ہے. خوف پیدا کیا ہے، جنات ہے، جنات کا وجود ہے، مخلوق ہے. یا معاشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن وجود کا یہ مطلب نہیں کہ وہ متصرف ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جنات کو پتا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. اب آپ اندر غیرت پیدا کریں، وہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ آرڈر دیں کہ چل سرائی میں بند ہو جا، اور فوراً روانہ ہو جائے. یہ آیت سے ثابت ہو گیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جنات جانتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوں گے. قیامت کے دن تو ہوں گے دنیا میں بھی عاملین ان کو گرفتار کرتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے استخدام بالجن ناجائز. اور امام اعظم کے نزدیک تو جنوں کے ساتھ نکاح بھی ناجائز. شاہ عبدالعزیز صاحب نے سورہ جن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنات سے مادہ نہیں خارج ہوتا ہے، منی، بلکہ شعلہ نکلتا ہے. تو آپ کی طرف سے تو مادہ نکلے گا، ادھر سے آگ آ جائے گی تو ہم برابر ہو جائیں گے. سب بشیلا. میں نے ایک جنیا اور ایک انسان کی شادی دیکھی، اور مجھے کہا آپ شریک ہوں گے، میں نے کہا نہیں، کہا اور امام تو قائل ہے، میں نے کہا اور امام کم جانتے ہیں، ہمارے امام زیادہ جانتے ہیں، وہ ہمارے امام کے سامنے امام نہیں، اطفال اس سے بیان ہے، امام تو ابو حنیفہ ہے، اس کی صراحت امام محمد اور امام ابو یوسف نے کی امالی میں، لا ينعقد النکاح، لا ينعقد نکاح الانس بالجن، وہ طالب علم پر پری عاشق تھی اور پورا انتظام ہو چکا تھا، کپڑے وپڑے سب آئے تھے، مٹھائیوں سے کمرہ بھرا ہوا تھا، میں نے کہا یہ مٹھائیاں کہاں سے لائے، تمہاری تو کوئی مارکیٹ نہیں تھا صاحب، وہ یہی لبی شیرین سے ادھر ادھر سے اٹھا لی، میں نے چوریاں کی، چور بڑے ہوتے جن، وہ تو بند دروازے سے پلنگ نکال سکتے ہیں نا، پوری دکان بند ہے، اب کون سے جو ہے نا مٹھائی والا ہے جو رات کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، جہاں وہ پڑھ لیتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے، تو ہمارا ایک ساتھی تھا وہ مفتی وہ تھا، اس نے فتوی لکھا کہ ناجائز ہے، اب زور کا وقت ہو گیا اور وہ چیخے لگا رہا ہے، لے لے چلے ہوئے بچ میں کہ بڑکا ہی نہیں، ہم نے جیسے کھڑکی سے جھانکا تو وہ لیٹا ہوا تھا آرام کرنے کے لیے، تو مٹھائی کے سارے ٹوکرے اس کے اوپر رکھ دیے، ارے منڈا 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 ٹوکری مگری اچتی گئی، اور ایسا بھاری ٹھوکرا ہوتا تھا مٹھائی کا، لیکن کھول لیتے تھے کچھ نہیں تھا، اس لیے تو امام اعظم کی فقہ میں جنیا اور انسان کے درمیان نکاح منعقد نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دوسرے مذاہب میں نکاح ہوئے ہیں، ایک بزرگ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے کچھ بیٹے جنیا سے ہیں، تو کچھ لڑکے ایسے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو جو ماں پر گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو باپ پر گئے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، میں نے بھی فردوس نام کا ایک لڑکا دیکھا تھا اور وہ حقیقت میں پریوں میں سے تھا، میرے پاس آتا جاتا تھا اور شام کو خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو مجھے اس پہ شک تھا کہ یہ پری ہے، ایک دن میں اس کو کمرے میں لے گیا اور ایسا پکڑ کے اپنے قریب کیا، چومنے لگا اس کو، تو وہ بالکل ایک خوبصورت لڑکی ہو گیا، اور وہ لڑکے کا سارا نقشہ تبدیل ہو گیا، سب کچھ نظر آیا، یہاں تک کجل پہ لگایا ہوا تھا، سر پہ چھوٹا سا تاج تھا، لیکن چونکہ متجانس نہیں ہے تو اس لیے کئی دن تک پھر ہاتھوں میں تکلیف تھی، جس ہاتھ سے اس کو پکڑا تھا، بخاری شریف میں ہے نا کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارا بی بی کو ہاتھ لگایا تو اس کا فوت تک یدو، اس کا ہاتھ بالکل یوں ہو گیا، توبہ کی، معافی مانگی تو ہاتھ کھل گیا، پھر ہاتھ لگایا، پھر خود تک، تو وہ اپنے نوکر پہ ناراض ہوا، وہ کہا ما جئتنی الا بالجنیا، اور کہیں نہیں تو جنیا کو لے کے آیا، مشہور ہے کہ جنات کو ہاتھ لگائے تو اعضاء میں فرق آ جاتا ہے، جن ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہے، والجان خلقناہم من قبل من نار السموم، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا ہوئے ہیں، بس کہتے ہیں 60,000 سال پہلے، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، اور وہ لطیف مخلوق ہے، اجسام لطیفہ ہے، نظر نہیں آتے، قرآن کہتا ہے انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، تم نہیں دیکھ سکتے، علماء میں مشہور ہے کہ بروز قیامت وہ اندھے ہو جائیں گے، انسان انہیں دیکھیں گے وہ نہیں دیکھ سکیں گے، چونکہ جتنا تیز چلتے ہیں. میرے پاس وہ جو فردوس لڑکا آتا تھا، تو ایک دفعہ جب میں اپنے گاؤں سے آیا، وہ کمرے میں آیا، میرے کمرے میں بیٹھ کے مجھے کہا کیا حال تھا جہانگیری میں، خیر خیریت ہے آپ کے گھر میں، اساتذہ سب میں ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کیا دیکھ کے آؤ کوئی عجیب سی. میں نے کہا ایک کتاب ایک بزرگ کے پاس ہے، وہ دے نہیں رہے، مل جائے تو میں چھپوا دوں گا، ان کو بھی 10 نسخے دے دوں گا. کتاب نایاب ہے، میاں تو مسائل شاہ اسحاق دہلوی کی. کہاں ہے؟ میں نے کہا جہانگیرے میں. کون سے گھر میں؟ گھر کے کتنے کمرے؟ دو. کون سے؟ مشرق کی طرف کمرے میں، مغرب. میں نے کہا نہیں، مشرق کی طرف جو کمرہ ہے سامنے الماری میں، تین خانوں والا. میں نے کہا کون سے؟ نچلے میں. جلد کیسی ہے؟ میں نے کہا نیلی ہے. تو یوں کہے گا یہ وہ ہم نے چپوائی ہے، میرے بزرگوں کو بھی 50 نسخے دیے بتائے. میں نے بہت خوش ہوئے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ، انہوں نے پیش کر دیا تھا چھاپنے کے لیے. تو میں نے کہا کیسے اٹھا لایا؟ کہ بس چھوڑو یہ بات، چائے پلاؤ. خور بھی ہے جائے بغیر ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، یہ شٹرنگ کا، اور تھا اصلن پری. ایک دن مجھ سے پوچھا کہ اگر اپنے بزرگ اور اپنے علماء کی کوئی توہین کرے یا ان کو تکلیف تو ان کا حادثہ کرا سکتے ہیں؟ میں سمجھ گیا کوئی گاڑی پلٹتا ہے. میں نے کہا نہیں نہیں. کیوں؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرے. اللہ اکبر. اجسام لطیفہ، اجسام لطیفہ کے لیے یہ درمیان میں فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. علم تصوف میں اس کو طی الزمان اور طی المکان کہتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد قرآن شریف شروع کر دیتے ہیں دہلی میں، اور مغرب کی اذان تک پورا کر دیتے ہیں. یہ طی الزمان کا لوگوں کو بہت تعجب ہوا، تو شاہ صاحب نے کہا مجھے تمہیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئے ہو تو اب بیٹھ جاؤ، پھر آئندہ خبردار کے اس میں کسی کو لے کے آئے، بیٹھ جاؤ، سب کو کہا دے دو کرو. میری شاہ صاحب نے خود نماز پڑھائی ہو، نماز کے فوراً بعد قرآن شریف اٹھایا اور شروع کر دیا. جب مغرب کی اذان کے لیے مؤذن مینار پہ چڑھنے لگا تو آپ معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. اور یہ واقعہ شرح بخاری میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے لکھا ہے. حضرت فرماتے وقت بلغنا ان الثقہ ان الشاہ اسماعیل الشہید کان یختم القرآن من العصر الى المغرب بمحضر من العلماء، علماء کے جماعت کے ساتھ. یہ طی الزمان ہے، زمانہ پورا ان کے لیے سمیٹ لیا ہے. ایک طی المکان ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس گلشن کے ساتھ پشاور شہر کو ایسا ملا دیا جائے. طی الزمان تو یہ طی لپیٹنا، اور طی المکان، دو اصطلاحات. تو چونکہ جنات میں وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہے، آگ کے دو حصے ہیں. آگ جب جلتی ہے، آپ غور کریں، ایک اس کا کارامہ جیسا ہے، لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، فانوس روشن ہے، یہ کارامہ جیسا ہے. کیا حصہ ہے؟ اس سے ملائک پیدا ہے. اور ایک حصہ نقصان دہ ہے، کوئی چیز جل جائے تو سیاہ ہو جاتی، انسان جلس جائے راکھ بن جاتا ہے، اس کو نار ظلمت اور نار سموم کہتے ہیں. نقصان دہ حصہ، اس سے جنات پیدا ہے. اس واسطے ان پر شر کا غلبہ بہت زیادہ ہے. تو چونکہ جنات عجائب و غرائب بھی صادر کرتے ہیں اور پھر انہی کا ایک فرد ہے شیطان، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ بھی ان میں سے ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اس سے پیدا نہیں ہے، وہ ان سے پیدا ہے. کان من الجن، ورنہ اللہ فرماتے کہ کان الجن من ہو نا کان من ال، وہ ان میں سے ہے. ففسق عن امر ربی، زیادہ سرکش اور دہشت گرد ہو گیا. علماء دین اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر جنات متبی بھی ہے تو نہ کہے کام کا. میرے پاس ایک جن آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں 70 ملکوں کا بادشاہ ہوں. بہت سنجیدہ انسان ہے، آج تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. ایک دن میں نے پوچھا، عید مل رہا ہے، میں نے کہا عید کے دن بھی ہنستے نہیں ہنستے ہو؟ تو ایسے رومال آگے رکھ کے میرا اس بولا. کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو، کنٹرول سے باہر ہو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے. ایک دفعہ میں بہت بیمار تھا اور طبیعت ایسی تھی کہ میں نے کہا کہ اشتہار نہ نکالے، میں ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا سکتا. اس غم کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں چیخ چیخ کے رویا. بس یکدم السلام علیکم، تو چل رہی ایک سیکنڈ میں بس حاضر ہو گیا. میں نے بتایا، میں نے کہا آپ نے تو سن لیا، سب بنے ٹھیک ہو جائے گا، آپ صبح جب اٹھیں گے صحیح ہو، صبح جب اٹھا صحیح سر آؤ. اشتہار بھیج دیں آپ نہ روکے اشتہار. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کٹھر مسلمان ہے، آلہ درجے کا. میں نے صرف اس کو ایک بڑے ظالم کا کہا تھا جب افغانستان کے جہاد کو تباہ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس بش کا تو جہاز گرا دے. مجھے کہا غضب کر دیا، ان کے لوگ ہم سے زیادہ ہیں، اس پر بھی میری خیر نہیں ہوگی. تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو ویسے شیاطین ہیں سارے جہان میں، وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا غضب جو خدا سے خبر جو کہا عجیب ہو رہا تھا، مصیبت جوش. پھر تقریباً 7 مہینے تک نہیں آیا. اہل خانہ کہیں گئے تھے اور وہاں حادثہ ہو گیا اور راستے بند ہو گئے. ہم بڑے پریشان تھے، رات کو آ نہیں سکتے تھے، تو یہ آ گیا. مجھے کہا بس گاڑی میں منصور بھائی اور عبدالغفار کو بٹھا لو، واپس آ جائیں، ہمارے سارے جہان آگے پیچھے چلے گا. تو میں نے بعد میں دیکھا احکام المرجان میں قاضی بدر الدین شبلی نے لکھا ہے کہ وہ خود پیشکش کرے تو خیر ہے، آپ نہ کہیں. قاضی بدر الدین شبلی حنفی قاضی القضات تھے حنفیہ کے، اور وہ کہتے تھے میرے انسان کم ہو جنات زیادہ شاگرد ہیں. گزشتہ سال تک ان کا کہنا یہ تھا کہ 14 لاکھ کے قریب یہ لوگ آپ کے درس تفسیر میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ کے اختیار میں ہے جن اور انس، آسمان و زمین، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا. نہ جن کام آ سکتا ہے نہ انسان جب تک وہ رضامند نہ ہو جائے. وہ جب راضی ہو تو پانی میں شفا ڈالتا ہے، وہ راضی نہ ہو تو تریاق بھی بیکار. تو جنات ایک باریک مخلوق ہے، لطیف، اور ان کے لیے حوائل اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. یتشکلون باشکال المختلفہ، ناکارہ شکل اختیار کر سکتے ہیں. جیسے سانپ، بچھو، بلی، کتا، گدا، خچر، ان میں جو بہت فاضل ہے اور فارغ التحصیل ہے، علماء اور شیخ الحدیث مفتی ہے، وہ نئی شکل بدلتے ہیں. اگر بدل لیں گے بھی تو گھوڑے کی شکل میں آ جائے. بس اور یتنا کہونا و یتنا سجونا و یا کلونا و یا شربونا و یا نامون، تمام تقاضے ان میں موجود ہیں. ظلم، زیادتی، شرارت، شہوت بہت زیادہ ہے. خیر، امن، سکون کم ہے. تو مشرکین نے ان سے بھی تعلقات قائم کیے تھے اور باقاعدہ ان کے نام کی نظر ہوتی تھی، پوجا ہوتا ہے. سواعد قلبی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ کی خدمت میں انصار مدینہ نے کہا کہ یہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے آوازیں آتی ہیں. اور سب لوگ اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. آپ کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد جبریل آیا اور آپ نے اس سے مشاورت کی، اور اس کے بعد آپ نے خالد بن ولید کو بلایا اور خالد بن ولید کو کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے مشکل مہم پر بھیجتا ہوں کہ اگر تم سے نہ ہوا تو مجھے خود جانا ہو. اس وقت پوری دنیا کا جو شر فساد ہے وہ اس درخت کے نیچے ہے. اور وہاں مشرکین کا بت عزا، افرائیتم اللات والعزا، وہاں نصب. کہ آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ انہیں وارننگ دے دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان آ چکے ہیں اور اے جنات اور دیو، تمہاری سرکشی اور شرارت ختم ہونا چاہیے، تم زیادہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکو گے. تو وہاں سے آپ کو ایک مہیب آواز آئے گی کہ اتنے دور فاصلے پر ہو جاؤ، خبردار کے قدم آگے رکھا اور نہ بسم جاؤ گے، تم فوراً 10 قدم آگے بڑھ جاؤ، پیچھے مت ہٹو. خالد نے کہا بے فکر رہے. کہ اس کے بعد وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا بہت بڑا منہ ہوگا چونچ کی شکل میں اور بڑے بڑے بال ہوں گے، اندر کی طرف آنکھیں ہوگی اور ایک زہریلی قبیح گری منظر جس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا ہو. تو آپ کیا کریں گے؟ خالد نے کہا فوراً دوڑتا ہوا ماروں گا. آپ نے کہا چل، میں اللہ کو آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. خالد بن ولید وہاں پہنچے اور فاصلے پر گھوڑا کھڑا کیا اور قریب آئے اور پیغمبر کے الفاظ کہے. اس نے کہا اپنی خیر مناتے ہو تو پیچھے ہٹو، 2 قدم آگے بڑھے تو جلا کے رکھ دوں گا. خالد 10 قدم چلانگ مار کے آگے آ گیا. اب اس کے لیے کوئی چیز رہی ہی نہیں، وہ اپنی اس آخری شکل میں ہو کے خالد بن ولید کو ڈرانے کے لیے خالد نے تلوار سوچ دی اور دوڑتا ہوا گیا اور ڈرز اس کے سینے پر حملہ کیا. جب اس کے اوپر حملہ کیا تو وہاں سے فریاد اور رونے کی آوازیں آئی اور بجائے خون کے گندا پانی تعفن پھیل گیا اور دھوئیں اٹھ گئے. خالد بن ولید واپس آیا تو آپ نے ان کو مبارکباد دی اور فرمایا یہ عزا کے نام پر ایک شیطان مونس شیطانہ یہاں مسلط تھی 3000 سال سے، اور جہان کو اس نے تباہ و برباد کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کوشش کی تھی لیکن وہ یہاں پہنچ نہ سکے، اور اب قیامت تک کے لیے اس نام کا کوئی جن میری امت کو گمراہ نہیں کر سکے. بعد میں یہ واقعہ حلیت الاولیاء 9 جلد میں بھی مل گیا. پیغمبر کے صحابہ یہ شان رکھتے ہیں، وہ ایمان تھا مگر ایسا ایمان تو نہیں تھا. اللہ کو اکبر. بلائیں، بوتنیاں، قسم قسم کے ڈراوے، یہ سب جنات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن توحید، ایمان، تقویٰ، اس کی وجہ سے انہیں خوف رہتا ہے. عجیب بات ہے کہ تقوی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. کوئی ایسا شخص سامنے کر لے جو گناہ نہیں کرتا ہو، حرام نہیں کھاتا ہو، فوراً جن کی چڑھتا ہے، اس کو دیکھتے کی چڑھتا ہے. اس کے ساتھ اصل میں ملائک ہوتے ہیں، جنات پر ایک زورور مخلوق ہے، انہیں موکلات کہتے ہیں. ان موکلات کے اوپر آدمزاد ہے جس کو حمزاد کہتے ہیں، اور ان دونوں کے اوپر ملائک ہیں. اس لیے حدیث میں کہ تم آیت الکرسی پڑھو زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بن جائے گا، مطلب یہ کہ ملائک فوراً آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا خطرہ ہے، ان سب کو بھگا دیتے ہیں. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب رحلہ کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان کے اندر ایک جزیرہ دیکھا، اور اس جزیرے میں بادشاہ، وزیر، فوج، فورس، سارے لوگ مسلمان تھے، کوئی ہندو کافر موجود نہیں تھا. میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسے جزیرہ ہے، اس میں تو کوئی کافر ہی نہیں ہے. کہا، انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ پیش آئی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک دستور تھا کہ ہر سال یہ جزیرہ ایک طرف سے اس پر سمندر آتا تھا، اور اس سمندر کو روکنے کے لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک رسم تھی کہ پورے سال میں قوم کے اندر جو دوشیزہ سب سے حسینہ ثابت ہوئی وہ زیب و زینت سے آراستہ کر کے شادی کی رات کی طرح، اور پھر برات کی شکل میں اس کو لے جا کے دریا کے کنارے رات کو بٹھا لیتے تھے، صبح اس کی بوٹیاں اور ہڈیاں پڑی رہتی تھی، اور سمندر ایک سال کے لیے پیچھے ہو جاتا تھا. یہ 300-400 سال سے ہمارا رواج آیا تھا. یہاں ایک شیخ احمد نام کا عرب آیا تبلیغ کے لیے، اور اس کا اصل نام تھا ابو البرکات بربری، بربر قبیلہ ہے عرب، ابو البرکات بربری، لیکن یہاں وہ کہلاتے تھے شیخ احمد. وکان کو سجا، اس کے بال نہیں تھے، قدرتی طور پر داڑھی اگی نہیں، تبلیغ کرتے تھے خوب. وہ آیا اس جزیرے میں، گھوما پھرا، اور پورے جزیرے میں ماتم کی شکل تھی. اس نے پوچھا تو اس نے کہا اصل میں ایک دوشیزہ کو چنا گیا ہے، اور اس کی بڑی بوڑھی ماں ہے، وہ ناراض ہے بہت، لیکن بادشاہ نے سونے سے لدوایا، وزن کرایا، اور آج رات کو اس کو لے جا کے رسم کے مطابق سمندر کے حوالے کرنا ہے. تو اس کے غم میں ہم بھی غمزدہ رہتے ہیں، لیکن کرنا ہے، اس کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. شیخ احمد نے کہا ٹھیک، جب لوگ وہ ادھر ادھر ہو گئے، یہ اس گھر میں گھس گیا اور اس لڑکی کی ماں کو کہا کہ آپ کی لڑکی ایک وجہ سے بچ سکتی ہے اگر آپ میری بات مان لیں. اس نے کہا آپ کو اگر لے جانا چاہے تو لے جائیں, وہ تو پھر آپ کو قتل کرنے آ رہا. اس نے کہا نہیں, لے جانا نہیں, یہی رہے گی. رات کو جب وہ ڈولی لے کے آئے, بادشاہ, وزیر, فوج, سب, پورا شہر, تو آپ اس کو نہیں, اس کے یہ کپڑے مجھے پہنا ہے. اس نے کہا تو بہت اچھا ہے. اس دوشیزہ کے کپڑے, زیورات, سب کے سب وہ ابو البرکات بربری نے پہن لیے اور وہیں بیٹھ گیا کونے میں گھر کے. آدھی رات سے کچھ پہلے دستور تک کہ برات آئی, پیچھے بادشاہ گھوڑے پہ کھڑے ہیں, وہ شہزادے ہیں, وہ ذرا ہے, سرکاری اہلکار ہے, پورے شہر کے ہمائیدین ہیں. انہیں بھی یہ تصور کہا تھا کہ ہماری بات میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, بجائے اس لڑکی کے شیخ احمد کو اٹھا لیا اور ڈولی میں بٹھایا اور سیدھے دریا لے گئے. دستور یہ تھا کہ دریا کے کنارے کچھ دیر تک ڈانس ہوتا تھا, ڈول بجتے تھے, دف بجتے تھے. آہستہ آہستہ لوگ کو نیند آتی تھی, روانہ ہو جاتے تھے. اخیر میں بس وہ لڑکی کے والدہ, کچھ عزیز رشتہ دار, پھر اعلان ہوتا تھا کہ بس اب تم لوگ بھی جاؤ یہاں سے, اور امانت اپنے اہل کو حوالے کر دی. اور وہ دلہن سجی سجائی بیٹی لیتی تھی. جب سب لوگ چلے گئے, شیخ احمد نکل آیا, اس نے وہ عورتوں کے کپڑے پھینک کے پھاڑ دیے, زیورات وغیرہ سارے اتار دیے اور دریا کے اوپر وضو کر کے نیت باندھی نماز کی. وہ بلا آئی بڑے زور و شور سے اور اس کو کہا یہ تم نے کیا تماشا بنایا. وہ لڑکی کہا کہو میں ہوں, آؤ. کہ نہیں نہیں ہمیں تو وہی چاہیے. کہ وہ مجھے ہی لے کے آئے. صبح تک اس کے اور اس کے مذاکرات ہوتے رہے. جب صبح ہو گئی, بادشاہ نے لوگ بھیجے, وہاں یہ بیٹھا ہوا ہے. کہا آپ کہاں؟ اور وہ لڑکی کی ہڈی ہے. کہ نہیں, لڑکی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جگہ میں آیا ہوں. بادشاہ کو اطلاع ہوئی, بادشاہ نے دربار میں طلب کیا. اس نے کہا یہ کافرانہ رسم تھا, جنات تم لوگوں پر مسلط تھے, ہمارے ہاں پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے ان سب کو فتح کیا ہے, ان کی کوئی شرارت اب نہیں چلے گی. تو بادشاہ نے کہا میں سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کو بادشاہ چننے کے لیے تیار ہوں, مگر اس کو ختم کرنا. اس نے کہا میں یہاں موجود ہوں. دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات سال جب گزر گئے اور رعایا, شہر, جزیرہ مطمئن ہوا کہ کچھ نہیں ہوگا, تو بادشاہ نے اس کو کہا آؤ یہ تخت, یہ چابی. اور نے کہا نہیں, میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں, بس میرا دین قبول کر لے. تو پورے جزیرے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کلمہ پڑھا اور اس وجہ سے اس پورے جزیرے میں ایمان. ابن بطوطہ نے رہ اللہ کے اندر یہ واقعہ مشرکین بالکواکب, مشرکین بالجن, اور تیسری قسم مشرکین بالملائک, اور چوتھی قسم مشرکین بالعباد الصالحین. چار طبقے ہو گئے, ستاروں کو پوجنا, جنات کو پوجنا, فرشتوں کو پوجنا, انسانوں کو پوجنا. یہ چاروں قسمیں مشرکین کی موجود تھی جزیرے میں. بوقت بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بوقت نزول قرآن میں نے مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالجن کی تشریح کی. میں مشرکین بالملائک اور مشرکین بالعباد الصالحین کی تشریح وقفے کے بعد کرتا ہوں. آپ چائے وائے پی لیں, ذرا تازہ ہو جائے.